ابھی ہم اس سورہ تحریم میں عورت کے حوالے سے پڑھ رہے تھے, اگر عورت بگڑ جائے تو وہ جہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ شوہروں کو کسی بڑی سے بڑی مشکل میں گرفتار کر سکتی ہیں, اس کے بعد معاشرے کو بھی اور خود اپنا تو ان کا ہوتا ہی ہے سب اعمال نامہ خراب. اس میں ہم یہ دیکھے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے ہمارے جو عملی طور پہ مثالیں سامنے آتی ہیں, لڑکیاں عموماً جو ہیں وہ غلط طریقے سے یا دوستی کے لیے نہیں جاتی بلکہ ان کی انٹینشن اچھی ہوتی ہے, وہ یہ چاہتی ہیں کہ اکثر شادی کے امید پہ جو ہے وہ ان کی دوستی ہوتی ہے, لیکن چونکہ اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہی ہماری فطری جذبات کی تسکین ہوتی ہے, اور لڑکے جو ہیں وہ ان کو اکثر محبت کا جھانسہ دیتے ہیں جبکہ محبت میں عزت اور احترام اور تقدیس جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کچھ چھپ کے ملنے کو کہتا ہے یا فون کرنے کو کہتا ہے تو اس کو آپ کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ پوچھتے ہیں سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ لڑکے اور لڑکی کا تعلق اسلام میں کیا اس بات کی اجازت ہے کہ پاکیزہ تعلق ہو, تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا کوئی آپس میں اس طرح فزیکل ریلیشن نہ ہو ویسے محبت ہو, لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کا جو مقصود ہے وہ فطری جذبات کی تسکین ہے اور یہ اس پہ اینڈ ہوتا ہے. اور جو لڑکیاں اس میں مبتلا ہوتی ہیں وہ اتنی ٹوٹ جاتی ہیں ان کو سنبھالا دینا مشکل ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے لوگوں کے سامنے آپ کی عزت بنی بھی رہے لیکن آپ اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں, آپ اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں, تو اس چیز پہ قابو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو جب پتہ چل گیا کہ یہ کام غلط ہے تو بس ایک جھٹکے سے توڑ دیں. باقی کاموں میں تو تدریج کی ضرورت ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کوئی کام چھوڑتے ہیں پھر وہ آپ اس کو الٹیمیٹلی چھوڑ پاتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ اگلے شخص کو فوراً بتا دیں کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, اس بات کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو ٹھیک, اور اگر آپ سے وہ واقعی محبت کرتا ہے کوئی بھی شخص تو وہ آپ کو تنہائی میں نہیں ملے گا بلکہ وہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے, وہ صحیح راستہ اپنانے کی کوشش کرے گا. پھر یہ ہے کہ بغرض محال اگر کوئی بہت سنسیئر, ہم کہتے ہیں وہ بہت سنسیئر ہے میرے ساتھ, وہ مجھے دھوکہ نہیں دیتا, سب کی یہی ہوتی ہے اسی اس پہ وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں. کوئی بہت بھی سنسیئر ہے اور الٹیمیٹلی شادی بھی کر لیتا ہے تو بعد کی زندگی میں وہ شخص آپ کو احترام نہیں دے سکے گا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس نے پہلے سے آپ کا اس طرح مضبوط کردار کا اس کو پتا ہوگا وہی آپ کو احترام دے سکے گا, اور وہ جو میاں بیوی کے درمیان جو محبت کے علاوہ احترام کا تعلق ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا, اور باقی فیملی کی جو محبت ہوتی ہے وہ بھی نہیں مل پائے گی. اور آج کل تو اتنا فتنہ ہے, سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے, اتنا فتنہ عام ہو گیا کہ وہ انٹرنیٹ پہ آ کے ان باکس کے اندر اس قدر فضولیات, جیسے پیچھے میں پچھلی الفاظہ میں پڑھا کہ آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی ہے, تو بچوں کو یہ چیز بتائیں کھول کے کہ جہاں پہ اس کے مثبت استعمال کر سکتے ہیں اس سے کتنا منفی چیزیں سامنے آتی ہیں. کہ ایک سمجھ کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور اس میں آپ کو اپنی نظروں کی حفاظت, یعنی آپ کوئی چیز ایسی آ گئی ہے کہ اس میں اتنا موقع بھی آپ کو نہیں ملتا کہ آپ اپنی نظریں بچا کے صرف آپ ڈگری کے بٹن کو دیکھ کے اس کو دبا کے بند کر دیں. تو اس میں ہمیں اپنے نوجوان نسل میں بچوں میں اب چھٹی ہے جو زیادہ اس سے بیٹھتے ہیں تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, تو ان کو ہم نے یہ شعور دینا ہے کہ آپ نے کیا چیز دینی ہے اور کیا نہیں دینی ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرنی ہے, یعنی بغیر کسی انٹینشن کے آپ کے پاس ایسی چیزیں آئی جا رہی ہیں, لیکن اگر کسی کی دلچسپی ہو جائے تو اس کے لیے پھر کیا چیز نہیں ہے. آج صبح میں ای میل دیکھ سکی تو اس میں ایک ایسی جنک میل جیسے آتی ہے تو اس کے اوپر آیا ہوا تھا ایڈ ہارڈیسٹ اینڈ ڈرٹیسٹ ویب سائٹ آن دا نیٹ, اس کے لیے بلا رہے تھے, یعنی ڈرٹیسٹ کو کر کے وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ آؤ اس کو دیکھو اس کو کلک کرو, صرف ایک کلک ہی دے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں دیکھنی مجھے اس کو ختم کرنا ہے, تو کوئی بھی بندہ ایسی فارغ ٹائم جس کے پاس ہوگا وہ کہے گا اچھا لیٹس سی لیٹس کلک کہ میں دیکھوں اس میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے, بہت زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
اس میں دو تین چیزیں نا, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب تک آپ کے اپنے اندر نہیں تو کوئی دوسرا نہیں آپ کو بچا سکتا, جب تک آپ کے اندر تقویٰ نہیں خدا کا خوف نہیں تو کوئی آپ کے سر پہ سوار رہ کے کتنا آپ کو سمجھا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ شوہر اور بیوی کے جو تعلقات کی بات تھی اس میں جہاں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام وہاں اصل حسن اعتماد ہے, اور سورۃ التحریم کے شروع میں آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اعتماد ہی کا تو فیس پہنچی تھی جب راز افشا ہوا تھا. تو جب نوجوان لڑکیاں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت نہیں کرتی تو یہ چیز ان کی زندگی بھر کے لیے سہانے روح بن جاتی, اور سرجہ گاہ میں صرف شرم گاہ نہیں اس میں نگاہ بھی شامل ہے اس میں باقی آزادی شامل ہے, یعنی سارے وہ ذرائع جس سے جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوتی ہے, شیطان اور آنکھیں ہوں. ایسے ہمارے پاس بہت سے کیسز آئے ہیں کہ انگیجمنٹ کے بعد والدین بھی کیئر لیس ہو جاتے ہیں, بات کرنے کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے بعد بعض اوقات انتہائی حد تک معاملات خراب ہو جاتے ہیں. حالانکہ انگیجمنٹ کے بعد ابھی سب کچھ حرام ہے جب تک نکاح نہ ہو. اور نکاح کا مطلب بھی دوستی کرنا تھوڑی ہے, کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نکاح کر لیتے ہیں پھر لڑکی لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں, چاہے باہر جائیں چاہے گفتگو کریں. نکاح کا مطلب ہے گھر بسانا, شادی کرنا, ایک دوسرے کی ذمہ داری لینا, ذمہ داریاں پوری کرنا. اگر شوہر نان نفقہ خرچ کرتا ہے تو بیوی کو پھر اپنی ذمہ داری نبھانی پڑتی ہے. یہ ایک اور ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ زور پکڑتا جا رہا ہے, نکاح کر دو پھر چھوڑ دو دوستی کرنے کو, اور رخصتی نہ کرو سالوں سال. جیسے میں نے آپ کو ان آیات میں صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ راز کی بات جب فاش ہو گئی تو کیا ہوا, بلکہ ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ کیا, کس طرح ان سے درگزر کیا. تو گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ دین سے جتنے بھی دور ہوں تو ابتدا میں سختی نہیں کرنی, ابتدا میں پہلے ان کی خدمت کر کے, ان سے محبت کر کے ان کا دل جیتنا ہے, ان کو اپنے قریب کرنا ہے, ان کو خیرخواہی کا یقین دلانا ہے, اور پھر اگلے مرحلے پر ان کو سکھانا ہے. اور جب سکھا چکے اور پھر سیکھ کر عمل نہ کریں تو پھر سختی کرنی ہے, ابتدا میں نہیں سختی کرنی. ایک ہی دفعہ کچھ بتا کے دوسری دفعہ دیکھا نہیں کیا تو آپ پھٹ پڑے اس پر. مثلاً آپ نے اپنے بچوں کو یا بہن بھائیوں کو کچھ سکھایا اور انہوں نے سیکھا نہیں تو آپ ناراض ہونے لگے. نہیں, سب سے پہلے تو آپ کو اپنا اعتماد ان سے بحال کرنا ہے, ان کے غلط رویوں کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرنا ہے, خیرخواہی کا, نرمی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے دشمنوں کو دوست بنایا تھا تو پھر ہمیں بھی گھر والوں کی دوستی سے کام شروع کرنا ہے, اور ان کو یہ احساس نہیں دلانا میں تو قرآن پڑھی ہوں اور میں تو بہت نیک ہوں, آپ تو سب گناہگار ہیں. نہیں, اپنی غلطیوں کو دہراتے رہا کریں ان کے سامنے کہ میں نے پڑھ بھی لیا لیکن ابھی بھی مجھ سے یہ بات نہیں جاتی, کیونکہ ان کو پتا پہلے ہی ہوتا ہے جو کچھ آپ ہیں. جتنا عاجزی سے رہیں گے ان کے سامنے اتنا ہی کام کرنا آسان ہوگا, کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر والوں کو معاف کر دیتے ہیں, گھر والوں سے چھوٹے چھوٹے حقوق وصول کرتے ہیں. تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کیوں کیا, تم نے میری چیز کیوں چڑھ دی, تم نے میری فلاں چیز کا کیا کر دیا, کبھی موڈ آف کر لیا, کبھی بولنا چھوڑ دیا, کبھی کچھ کر لیا. ایسے تھوڑی گھر والے سیکھتے ہیں. ہم سب کے لیے محبتیں عام کرتے ہیں, گھر والوں کے لیے ہماری محبتیں بھی نہیں ہوتی. اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ اب ہم لوگ گھر میں بھی ہوتے ہیں تو گھر میں نہیں ہوتے ایک دوسرے کے لیے. اس دور کی آزمائشیں کچھ زیادہ ہی ہیں, ایک کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا, دوسرا ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوا, تیسرا کچھ اور لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, مشینوں سے دوستی کر رکھی ہے, اور عملی طور پر ایک دوسرے سے محبت اور خیرخواہی وہ تو ویسے ہی نہیں ہے. اس محبت اور خیرخواہی کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, ان کے لیے کام کرنے پڑیں گے. کسی کو ناشتہ دو, کسی کے کپڑے استری کرو, کسی کو بیمار ہے تو کیئر کرو, بہت سارے کام ہیں ان کے دل جیتنے کے. جب انہیں یقین آ جائے کہ ہاں واقعی آپ ان کے ہو, پھر وہ اعتماد کر کے آپ سے بات سیکھیں گے. اور جب سیکھ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد عمل نہ کرے تو مدینہ میں آ کے پھر بغل علیہم ہوتا ہے. اور کفار کے ساتھ آپ کا طریقہ کیا تھا, جس طرح انہوں نے جنگیں کی پھر آپ نے جواب میں کیا کیا, وہ سب آپ کو معلوم ہے, کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی چکے. پہلا پوائنٹ ہے دلچسپی لینا گھر والوں میں. بہت سے لوگ جب دین کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو گھر والوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, ساری کوششیں صرف باہر والوں کے لیے رہ جاتی ہیں, یہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. ان کو ہم اپنا دشمن بنا لیتے ہیں, اور باہر ہمیں ایک دوسرے سے محبت مل جاتی ہے اس کو ہم اپنے لیے بہت آنر کی بات سمجھتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ خود ناکام ہے. اس صورت میں بنیادی طور پر گھر والوں سے محبت کا معیار بتایا گیا نا کہ گھر والوں سے محبت ہوتی کیا ہے, محبت کا معنی کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات محبت ہم کرتے ہیں ان سے لیکن اس کے ساتھ ان کو غلط باتوں سے نہیں روکتے. ان کی محبت کیا محبت ہے کہ ہم ان کو جہنم میں جانے سے بچانے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم ان کی دنیا بنا رہے ہیں, اپنی جنت بنا رہے ہیں. کل اس جنت میں آپ کو کیسا دل لگے گا جب آپ ہی کے بچے وہاں ساتھ نہ ہوں. اس میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پہلو ڈسکس کرنے کی ضرورت, مختلف سچویشن سامنے لا کے پھر کیا کرنا چاہیے اس پر, اس پر باقاعدہ گروپ ڈسکشن ہونے چاہیے, گروپ اسٹڈیز ہونی چاہیے, باقاعدہ اس پہ سیشن ہونے چاہیے. کیونکہ ہم اتنے دین سے دور ہیں کہ جب دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو بھی سنبھل نہیں پاتے کہ کون سا کام کب کرنا اور کب نہیں کرنا, اور جب ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور گھر والوں کو اپنا دشمن بنا بیٹھتے ہیں. یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر والوں سے تعلقات کیسے ہیں, گھر والے اس کی بات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں, کتنا سنتے ہیں, اور کیوں نہیں سنتے؟ لکھے اپنے لیے کہ ہمارے گھر والے ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہمارے گھر والے ہمارے منہ سے دین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کے اسباب خود تلاش کیجیے، جب سبب پتہ چل جائے گا تو علاج بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ گھر والوں سے ہم صرف حقوق لینا چاہتے ہیں نا، ہم مصروف ہیں، وہ ہماری خدمت کریں، وہ ہمارا یہ کام کر دیں، ان کو یہ کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہم توقعات گھر والوں سے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ہم کریٹیسائز گھر والوں کو کرتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے ہمارے اس ظاہری دینداری کے رویے سے تنگ آ جاتے ہیں اور ہماری وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ گھر والے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے اپنے کال فیل میں تضاد ہے، جو کچھ ہم انہیں بتاتے ہیں اس کو خود عمل نہیں کرتے، تو ہماری بات ہمیں تو جھوٹی ہو جاتی ہے نا، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ بات ہے۔ اگر یہ اتنی فائدے کی ہوتی تو ہم خود کر کے دکھاتے۔ عمل سے مائل کرنا ہے، بحثوں سے قائل نہیں کرنا، ہم گھر والوں کو بحثوں سے قائل کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بھی کہیے مت، کر کے دکھائیے، وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے کرنے لگ جائیں گے۔ شیطان نے ہمارے عمل ہمارے لیے خوبصورت بنا دیے نا، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم اپنے گھر والوں سے زیادہ اچھے ہیں، نیک ہیں، ہم سر ڈھکتے ہیں، وہ تو سر بھی نہیں ڈھکتے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے۔ لہٰذا جو تھوڑا بہت کیا ہے اس پہ نازاں ہے، اس پہ مطمئن ہے، اور وہ اتنا ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں اپنے عیب نظر ہی نہیں آتے۔ تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے، اب ان دونوں کو باہم کس طرح مینیج کرنا ہے یہ آپ کی سمجھداری پر ہے۔ دونوں کے لیے وقت مقرر کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ دیکھیں، مثلاً آپ کے پاس 10 روپے، آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، آپ کو گھر تک بھی پہنچنا ہے۔ اب آپ وہاں کھڑے ہو کے یہ تو نہیں بازار میں سوچیں گے کہ یا تو میں گھر جا سکتا ہوں یا میں اسے کھانا کھا سکتا ہوں، اور آپ کو بھوک بھی شدت کی لگی ہوئی ہے، 10 روپوں کو کیسے مینج کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کھانے کے لیے تھوڑی بہت کوئی چیز لے لیں گے، جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سہارا مل جائے کہ خیریت عافیت سے گھر پہنچ جائے، اور باقی کرایہ لگا کے گھر پہنچ جائیں گے، گھر پہنچ کے باقی کھانا کھا لوں گا۔ تو اسی حکمت کا ثبوت دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے پاس ایک دن ہے، اس دن میں دونوں کام کرنے ہیں، گھر میں کل کتنے لوگ ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کی کیا مصروفیات ہیں، کون کیا کر سکتا ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے حصے کا کون سا کام گھر والوں کے لیے خدمت کا وقت رکھ سکتے ہیں، کون سا کام آپ باہر کے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ کے باہر نکلنے پر گھر والوں پہ کیا درد پڑتی ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے عمر کے مختلف حصوں میں مختلف ڈیوٹیز اور مختلف ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کے اعتبار سے بھی وقت کچھ ادھر یا ادھر، یعنی بعض اوقات آپ 50-50 دونوں طرف دے سکتے ہیں، بعض اوقات آپ 40-60 کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ 20-80 کر سکتے ہیں، لیکن 100% ادھر اور 100% ادھر نہ ہوئیے کبھی بھی، اور نہ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جب ینگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ینگ بچیاں جتنی بھی اسکول کالجز وغیرہ میں جاتی ہیں، ان کو گھر والوں نے تقریباً 100% وقف کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جاؤ یونیورسٹی جاؤ، پروجیکٹس کرو، کام کرو، گھر میں آئے پکا پکا کھانا مل گیا، کھایا پیا، آرام کیا، اگلے دن پھر چل پڑے، گھر کی کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی۔ کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے گھر میں سر والدہ نہیں ہے یا باپ نہیں ہے، انہیں کچھ کمانا ہے یا ان کے پاس ذمہ داری بٹ گئی، ان کی ایسی شدید مجبوریاں، یہاں پر فرق ہو گیا معاملہ، ان کو 100% نہیں مل رہا۔ مطلب کسی بچے کی شادی ہوگی، شادی کے بعد وہ معاملہ نہیں ہوتا جو آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، قدرتی طور پر آپ کا وقت کم ہو جائے گا۔ مطلب میں چھوٹی سی اپنی مثال دیتی ہوں کہ شادی سے پہلے والدین نے بہت سپورٹ کیا، بہت پڑھنے کے لیے ٹائم دیا، پڑھنے کے بعد بیچ کے وقفوں میں تبلیغ کے لیے بھی ٹائم دیا، لیکن جو ہی شادی ہوئی ایک دم اسکیڈول بدلا۔ اب مجھے نئے خاندان کو بھی سمجھنا تھا، سب ذمہ داریوں کو بھی دیکھنا تھا، لیکن چھوڑا نہیں، کام چھوڑا نہیں، کم کر دیا، حالات کو دیکھتے دیکھتے اکارڈنگلی اس کو مینج کیا، پھر بچے پیدا ہو گئے، پھر ایک دن بھی یہ نہیں سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے یا دودھ پیتا ہے یا جو کچھ بھی ہے، ساتھ اٹھایا اور چل دیے۔ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کو میں نے دست دیتے ہوئے دودھ نہ پلایا ہو۔ بعض وقت کوئی سپورٹر کو حامی کو مددگار نہیں ہوتا آپ کا کہ آپ کو بچے کو اٹھائے، آپ کو خود ہی اٹھانا ہے، کبھی سلا لیا، کبھی گود لے لیا، لیکن کام نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد बच्चे कुछ बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, वक्त निकल आया, जितनी देर ये स्कूल रहते हैं मैं भी मुकम्मल घर से बाहर हूँ, ये वापस आते हैं मैं भी घर पर हूँ, अभी छोटे हैं इनको टाइम चाहिए, मेरे सिवा और कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए शाम के औकात में घर को भी देखा, उनका होमवर्क भी देखा, उसके बाद सिर्फ दर्स पर भी जरूर देख लिया, उनको भी साथ ले लिया, वो खेलकूद में लग गए, खुद अपना काम कर लिया, फिर वापस आए, फिर उनको साथ कामों में भी लगा लिया ताकि ताल्लुक भी डेवलप हो, अभी भी वक्त उतना नहीं है, फिर एक वक्त आया कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो गए, फिर उसके बाद और वक्त निकल आया, फिर एक वक्त ऐसा आता है जिंदगी में कि जब इंसान खुद भी बड़ा हो जाता है बाज़ वक़्त बूढ़े वालदैन भी पास होते हैं, फिर वक्त कम हो जाता है, अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो फिर क्या हुक्म है कि एक जिहाद करने वाला शख्स जब आया था जिहाद करने के लिए, आपको जब पता चला उसके वालदैन बूढ़े हैं, साथ में फरमाया फसी हिमा फजाहिद, उन दोनों में जाके जिहाद करो, जब तक उनके पास कोई और नहीं है उनके पास रहो, अब वालदैन बूढ़े हैं उनको लुक आफ्टर करना है, और वो अपने छोटे बच्चों से ज्यादा मुश्किल होता है वक्त, अपने छोटे बच्चों को आपने गोद में उठाया, चल दिए दर्श देने, चल दिए कोई काम करने, मैंने इन्हीं बच्चों की पैदाइश में, विलादत में, दूध पिलाने में, बढ़ाने पालने में मैंने सब काम किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी काम नहीं रुका, मुझे ये चीजें बदर नहीं करती थी, ये तो जिंदगी का एक औरत की जिंदगी का हिस्सा है, कितने साल मैं आराम करूंगी ये कह के कि ये तो अभी ये दूध पी रहा और ये जन्म ले रहा और ये हो रहा है, नहीं ये चलता रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली टाइम कम कर लिया, और जो ही फिर साथ साथ ये बड़े होते गए फिर उनकी सपोर्ट भी मिलती गई, अब आप देखें बड़े जो बूढ़े वालदैन हो आपके पास, आप उनको गोद में नहीं लेके फिर सकते, वो तो इतने तकलीफ हो जाते हैं कि आप जरा से आगे पीछे हो वो आपको आवाजें देने लगते हैं, एक ही बात बार बार करने लगते हैं, ना वो आप उठा के ले जा सकते हैं ना आप उनको छोड़ के जा सकते हैं, आप फिर करें तो करें क्या, अब आप कोई और रास्ता तलाश करें, मसलन आप क्या कर सकते हैं कि आप उनके पास बैठे बैठे कोई लिखने पढ़ने का काम कर लें, कोई तहरीर का कर लें, कोई टेलीफोन पे कर लें, कोई किसी को घर बुला के उसको पढ़ा दें, जिस वक्त देखा वो सो रहे हैं उस टाइम पे कुछ कर लिया, वो डिपेंड करता है कि सिर्फ हर शख्स का मामला फर्क हो सकता है, बाजूकत ऐसा है खुदा न खासा किसी का हस्बैंड बीमार हो जाता है, कोई पैरालाइज हो जाता है, कोई फालिज ज्यादा हो जाता है, आपकी ड्यूटी नंबर वन है कि आप उसके पास हो, बनिस्बत उसके के कोई और हो, ऐसी सूरत में फिर आपकी जिम्मेदारी, फिर आप अटक गए, दीन का काम कोई आंखें बंद करके लगा बंदा काम नहीं हुआ करता, दीन का काम क्या होता है हालात के मुताबिक बदलते रहते हैं उसकी शेप, इसमें सलाहियत भी देखी जाती है कि आप क्या करने के काबिल है, आपको अल्लाह ने क्या टैलेंट दिया, अपने आप को पहचाने, नक्काली ना करें इसमें किसी की भी, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो महज नक्काली के उतर आते हैं, फलां ये कर रहा है तो मैं भी कर लूं, ये नहीं हो सकता कि आप देखें वो फलां हमारी इंचार्ज ये करती थी, वो फलां टीचर ये करती थी, लिहाजा हम भी वही करेंगे, असल में ना हमारी जो होती है ना प्लानिंग, वो प्लानिंग नहीं होती, वो सिर्फ रिएक्शन होते हैं, किसी से इंस्पायर हो गए, किसी से मुतासर हो गए, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, और छोटी छोटी चीजें हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, हम अच्छा भला एक काम कर रहे होते हैं, कोई हमें नजर आ गया कुछ और करते थे छोड़ा अपना काम उसमें पड़ गए, अब नतीजा क्या होगा, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, अपना भी नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे तमाम मौके पर क्या करना है, हालात को देखना है, औकात को देखना है, सलाहियतों को देखना है, मैंने अपनी जिंदगी में एक गिरा बांधी हुई थी, मैं जब आखिरत की आयात पढ़ती मुझे ये सारी इंस्पिरेशन मोटिवेशन कुरान से मिली है, वालिद एक बहुत बामल इंसान थे, उनकी बातें मेरे दिल के अंदर खुबी हुई है, लेकिन उन्होंने भी कुरान ही से तरबियत की है, जबानी कुछ नहीं कहा, कुरान उनसे पढ़ा है मैंने तफसीर से, तो वो जिस वक्त जन्नत जहन्नम की बातें इधर उधर की ये सारी जो मैं आपसे कर रही हूँ इसी तरह की किया करते थे, तो मैं अपने अंदर ही अंदर अहद वादा करती थी दुनिया इधर से उधर हो जाए मैंने ये रास्ता नहीं छोड़ना, अपने अंदर जैसे ना इंसान अपने से अहद बांध रहा होता है अब फिर तुम्हारे करने से क्या होता है जितने मर्जी अहद बांधे जब तक अल्लाह की मदद ना हो, तो उस पर मैं क्या करती थी फिर अल्लाह से दुआ करती थी खूब खूब, अल्लाह तू मुझे रास्ता दिखा दे, तू काम करा, मैं तो करना चाहती हूँ मुझे नहीं पता क्या करना है आप मुझे बताएं, اور اب بھی الحمدللہ ایسا ہوتا ہے. چھوٹا سا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سے مانگتی ہوں, اللہ تعالیٰ اچھا یہ فیصلہ کرنا نا, آپ مجھے بتا دیں مجھے کیا کرنا چاہیے, اب مجھے کیا کرنا. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا, بچے سے بھی چھوٹا بچہ ہوں میں اندر سے, جو لمحے لمحے پہ اپنے رب سے پوچھتا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے, اچھا اب کیا کرنا ہے. کیونکہ یہ کام اللہ کا کام ہے, انصار اللہ بننا اللہ کا کام ہے. جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو, جب تک اس کی رہنمائی نہ ہو, آپ کچھ نہیں کرنے کے قابل. بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون کہتا رہتا ہے یہ کریں یہ کریں, آپ کو کہاں سے موٹیویشن ملتی؟ کہیں سے نہیں ملتی, یہ اس قرآن سے ملتی ہے اور اللہ سے دعائیں کرنے سے ملتی ہے. خود بخود سبب بنتے چلے جاتے ہیں, کہیں رکاوٹ آ جائے تو بھی ایکسپٹ ہے, اللہ کو یہی منظور ہوگا. میرا ادھر جانا درست نہیں ہوگا, مجھے ادھر سے رستہ موڑ لینا چاہیے, ادھر چل پڑنا چاہیے. یہی دو کام کر, ایک تو اپنے اندر پکی گرہ لگایا, اللہ جب تک میری جان میں جان ہے میری ہمت ہے میں نے تجھے نہیں چھوڑنا, تیرے دین کا کام نہیں چھوڑنا, اور راستہ تو نے مجھے دکھانا ہے, کام تو نے مجھ سے کرانا ہے, اور اللہ تعالیٰ کرواتا ہے. بنیادی طور پر یہ کام جو اللہ کا کام ہے نا, یہ دنیا کے ہر کام سے مختلف ہے. اگر شوق ہوتا نا, اللہ تعالیٰ ہم جیسے نااہل کمزور ٹوٹے پوٹے لوگوں سے بھی کچھ نہ کچھ کرا لیتا ہے. لیکن اگر اپنے اندر نہیں ہے نا کچھ, تو بڑی سے بڑی ٹریننگ, بڑے سے بڑا سولوشن آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. بڑی سے بڑی رہنمائی کاؤنسلنگ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے. چلے آپ رستہ اللہ کو دکھانا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ خود استقامت دیتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے سے خود سوال اور اپنا حساب خود کرنا ہوگا. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ, ہر شخص کو دیکھنا چاہیے, نگاہ رکھنی چاہیے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. بہت سے جو بزرگان دین ہیں ان کی اگر عملی زندگی دیکھیں تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ بہت کرتے ہیں, اپنے نفس کو خود مخاطب کر کے باتیں کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خود مخاطب کرتے ہیں, اپنی غلطی کو خود سامنے رکھ کے مانتے ہو سچے دل سے, ہاں یہ قصور تو ہے نا میرا, اب وہ بھی تم کہتے نہیں وہ تو اس وجہ سے ہو گیا تھا نا, وہ اصل بات یہ نہیں, وہ یہ سبب بن گیا تھا, اس نے یہ غلط کام کیا تھا اس لیے مجھ سے یہ بات منہ سے نکل گئی, فلاں نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کر لیا. ہر وقت تعویلوں میں اپنے آپ کو ہم لوگ پھنسایا ہوا. جب تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہوتے نا, سچے ہو جائیں, ہم غلطی کو غلطی دیکھنے لگے, غلطی ہم کو نظر آنے لگے, پھر اس کو مان جائیں, پھر اٹھا کے وہ گندگی نکالیں گے نا. جب تک مانیں گے نہیں اس وقت تک نکلے گی بھی نہیں. کسی بھی نیک انسان کی بایوگرافی پڑھ لیجیے, ہسٹری پڑھ لیجیے, اس سب میں لکھا ہوگا کہ وہ اپنے نفس کو کیسے کیسے مخاطب کرتے ہیں, اپنے نفس کی کمزوریوں کو کس طرح کھول کھول کے سامنے لاتے ہیں. اذا مسہم طائف من الشیطان اذا ہم مبصرون, فوراً چکنے ہو جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو شیطان کا جملہ چپ گیا کہ تمہیں تمہارے علم نے بچایا؟ میں کہا نہیں, علم نہیں بچا سکتا, لیکن ہم سب سمجھتے ہیں چونکہ ہم پڑھے لکھے ہمیں پتہ ہے اس لیے ہم تو بچ جائیں گے. سمجھتے ہیں نہیں, ہم تو قرآن پڑھ لیا, ہم کو پتہ چل گیا جائز نہ جائز کا, اس لیے ہمیں نہیں جہنم میں چھونا. اصل میں وہ سچے لوگ تھے. جب تک ہماری زندگی سے جھوٹ اور فریب نہیں نکلے گا نا, دھوکہ بازی نہیں نکلے گی, اس وقت تک نہیں بات بنے گی. ہم نے خود کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا اور دوسروں کو بھی دیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں, کرتے کرتے پھر زیرو پہ آ جاتے ہیں, پھر پھسلتے ہیں, پھر پھسلتے ہیں. یہ ایسا تو ہوتا ہی ہے, اس لیے تو ایک نارمل نیچرل سی بات ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں جو طریقہ بتایا ہے, سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان خسارے میں, یقیناً خسارے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے. اور صرف اچھے کام کرنے کی حد تک نہیں چھوڑ دیا گیا کہ ہم خود سے اچھے کام کریں اور کافی ہو جائیں. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں. وتواصوا بالصبر, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں, ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں, ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں. اور اس کے لیے سورۃ الصف جو ہے یہ ہمیں بہترین اسٹریٹجی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا بتاؤں تم کو وہ طریقہ, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم, کون ہے جو عذاب علیم سے بچنا چاہے، بتاؤ تم کو وہ طریقہ کیا ہے؟ اس میں بھی آپ دیکھیں ایمان کے بعد جو طریقہ بتایا گیا، وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اپنا مال اور جان اس رستے میں لگانا ہے، مسلسل جد و جہد، کوشش. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گویا انفرادی طور پر، انڈیویجولی، اپنے طور پر ہم نہیں بچ سکتے جب تک کہ ہم مل جل کر کام نہ کریں. اور اس کے لیے ہمیں ایک سورۃ الصف میں ہی کیا بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. خود کو بچانا ہے تو کیا کرو؟ کونوا انصار اللہ، انصار اللہ بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیونکہ کوئی بھی شخص تنہا، اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تیز آندھیاں اور طوفان چلتے ہیں تو درختوں کے جو جھنڈ ہوتے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچتا. جو اکیلے اکیلے درخت کہیں تنہا ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں، جڑوں سمیت اکھڑ جاتے ہیں. لیکن جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے کو سنبھالا دیتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. تو جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، ساتھ مل کے کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا، اور جب تک آپ دوسروں کو اس طرف نہیں بلائیں گے، خود کا سنبھلنا مشکل، خود کو بچانا مشکل، خود کو قائم رکھنا بھی مشکل. ایسا ہے کہ جب انسان کسی استاد سے سیکھتا ہے تو بعض اوقات استاد کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس طرح کیوں پڑھا رہا ہے. مثال کے طور پر کسی آیت پر اتنی لمبی بات کیوں ہو رہی ہے، کسی آیت کو بار بار پلٹ کے کیوں سنوایا جا رہا ہے، کسی آیت سے تیزی کے ساتھ کیوں گزرا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات ہمیں اس پر اعتراض ہوتا ہے، بعض اوقات ریپیٹیشن میں ہمارا دل نہیں لگتا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ مثلاً آپ کسی درزی کے پاس بیٹھ کر کپڑا سینے کو سیکھیں اور وہ کپڑے کو کاٹنے لگے اور آپ اس سے کہیں، ہائے تم نے یہ کیا کیا، اتنا مہنگا کپڑا اس طرح کاٹ دیا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا کاٹتے تیزی سے کاٹتے ہیں، اور آپ جس نے کبھی کپڑا کاٹا نہ ہو آپ کو ہال اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد اگر درزی کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کاٹا ہے، یہ کیسے کاٹ دیا، یہاں کیا کریں گے، یہ کیسے کریں گے، کتنے دن اس سے سیکھ سکیں گے، یہ صحیح طرح فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر آپ نے ساری توجہ اسی پہ رکھی کہ مسلسل سوال ہی کرتے رہے اس سے، اور سوال اس پر نہ ہو کہ کام کیسے کرنا ہے، اس پر ہو کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. چلیے یہ مثالیں تو شاید آپ کی زندگی میں نہ آئی ہوں. کھانا پکانا تو سب نے سیکھا ہوگا، کبھی اپنی اما کے پاس یا کسی سکھانے والے کے پاس کھڑے ہو کر. تو سیکھنے کا ادب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو صبر چاہیے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال بہت کیے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر وہ اتنے سوال نہ کرتے تو ہمیں اور بھی کچھ باتوں کا پتہ چلتا. تو میں سمجھتی ہوں کہ علم حاصل کرتے وقت انسان کو جلدی بھی ہوتی ہے، بیتابی بھی ہوتی ہے، شوق بھی ہوتا ہے، کیوریوسٹی بھی ہوتی ہے، حیرانی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن جب تک سبمیشن نہ ہو اس وقت تک کام نہیں چلتا. اور جب تک سبمیشن نہ ہو استاد سے ہی کام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بعض اوقات غیر ضروری اعتراضات سے آپ استاد کو پریشان کرتے ہیں. جب آپ اس کو تکلیف دیتے ہیں تو پھر اس سے آپ وہ روح نہیں لے سکتے علم کی جو لینی چاہیے، اور اس میں کس کا نقصان ہے؟ آپ کا اپنا نقصان ہے. مجھے معلوم ہے دن تھوڑے ہیں، کام زیادہ ہے، اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ پتہ نہیں ابھی بھی ختم کریں گی یا نہیں. اس لیے پھر بار بار یہ کہنا کہ آج آپ نے تھوڑا پڑھایا، آج آپ نے زیادہ پڑھایا، آج آپ نے یہ کر دیا، آج آپ نے وہ کر دیا، میرے خیال ہے کہ یہ ان چند دنوں میں اگر آپ نہ کریں اور مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں تو آپ ہی کا بھلا ہوگا. جہاں مجھے زیادہ کرنا ہوگا زیادہ کروں گی، جہاں تھوڑے سے کام چل جائے گا وہاں تھوڑا بھی کافی. تو یہ پڑھانے والے پر ہوتا ہے کہ وہ کہاں کس چیز کی کب کس موقع اور کس حیثیت میں کتنی وضاحت کرتا ہے. اور یہ سبق صرف ان چند دنوں کے لیے نہیں، آئندہ زندگی کے لیے بھی اگر آپ کو واقعی کچھ سیکھنا ہے تو آپ کو اس صبر سے کام لینا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.